الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورة بقرة آيت 106. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. ہم نہیں کسی آیت کو منسوخ کرتے یا اسے بھلا دیتے، حذف کر دیتے، مگر یہ کہ ہم اس کو ریپلیس کر دیتے ہیں کسی ایک اور آیت سے، اس جیسی آیت سے یا اس سے بہتر کسی آیت سے. یہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا حکم ابتدا میں آیا تھا اور وہ ایک انٹرم پیریڈ کے لیے تھا، ایک وقتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے وہ حکم دیا تھا، اور اس کے بعد جب وہ پرپس سالو ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو چینج کر دیا، ریپلیس کر دیا تھا. اللہ تعالیٰ کو ماننے والے جو ہیں، اللہ تعالیٰ کا ڈیمانڈ ان سے یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو جب مانے تو پھر انکنڈیشنل مانے. ٹھیک ہے، ایک دفعہ آپ اپنے ذہن میں ابتدا کے اندر ہر شخص جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے اوپر ایمان لانے کے لیے، پکا ایمان لانے کے لیے ضرور آپ لاجک کا سہارا لیں، آپ عقلی طور پہ قائل ہوں اللہ تعالیٰ کے آخرت کے ان باتوں کے. لیکن جب ایک دفعہ ہو گیا، تب اس کے بعد جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور جس طرح کہہ رہے ہیں، ایمان کا تقاضا اس کے بعد یہ ہے، ایک دفعہ آپ نے ایمان اپنے اندر ڈیولپ کر لیا تو پھر اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب آئندہ بات جو کہی جا رہی ہے مانتے جاؤ، ساتھ ساتھ مانتے جاؤ اسے جس طرح کہا جا رہا ہے. جب ایک دفعہ مان لیا، اس کے بعد آگے ڈیمانڈ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جیسے حکم دیتے جا رہے ہیں انسان کرتا جائے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک حکم دیا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو شروع کے عرصہ وہ بیت المقدس کی طرف، یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، مسلمان تمام مسلمان اس طرح کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے پھر حکم نازل کر لیا، جو ابھی آیات آئیں گی کچھ آیات کے بعد. جیسے ہی وہ حکم آ گیا کہ اب مکہ کی طرف فیس کرنا ہے، اب کعبہ یہ ہے اور یہی قبلہ ہے، ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ بس اس طرف منہ کر کے اب نماز پڑھنی ہے. ان تمام چیزوں کو اہل ایمان جو تھے وہ تو مان لیا کرتے تھے، جیسے کہا جا رہا ہے ویسے کر لیا جائے گا. لیکن کئی دفعہ جس طرح بتا چکا آپ کو کہ جب مدینہ میں آئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں پہ بہت سارے طبقات تھے. وہاں پہ مہاجر بھی تھے جو پکے مسلمان تھے، جنہوں نے مشکل حالات گزار کے آئے تھے. وہاں پہ وہ لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بغیر دیکھے ایمان پہلے کا لا چکے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے ہیں تو وہ منتظر تھے. انہوں نے شوق میں اور اپنے ایک پازیٹیو جذبے کے اندر یقیناً ایمان لائے ہوں گے، لیکن وہ ٹیسٹڈ لوگ نہیں تھے. ان کے اوپر کوئی آزمائشیں نہیں آئی تھیں، کوئی تکلیفیں نہیں آئی تھیں ان کے اوپر. وہ اس سے پہلے بہت سکون والی زندگی گزار رہے تھے، تو ان کے اوپر وہ ہارڈ شپس نہیں آئی تھی والی. تو وہ ایسے بھی تھے جو انٹیسٹڈ مسلمان تھے. پھر ان میں وہ بھی تھے جو فار مینی ریزنز، جن میں نمبر ون ریزن پولیٹیکل ریزن تھا کہ وہ ایمان شروع میں نہیں لائے تھے، بعد میں لے آئے تھے ایمان، لیکن دل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے تھے، ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے، جن کو ہم کہتے ہیں کہ جو شعوری یا اعتقادی منافق تھے. جو پھر انہی لوگوں میں تھے جو مشرکین بھی تھے، ان کے اپنے پرانے دین کے اوپر تھے، اوس و خزرج میں سے. پھر یہودی بھی تھے وہاں موجود تھے، اور جن کا بیک ڈور چینلز رابطے تھے مشرکین مکہ کے ساتھ بھی، تو اس سوسائٹی بہت ڈفرینٹ تھی. اس سوسائٹی کے اندر یہ لوگ بہت جلدی آ جایا کرتے تھے پروپیگنڈا کے اندر، کہ جب بھی یہودی عالم یا جو منافقین تھے وہ کوئی پروپیگنڈا کرتے تھے، کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے اندر ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیس ٹو فیس کچھ کہہ سکے، مسلمانوں کچھ کہہ سکے. تو پچھلی آیات سے گزری تھی، وہ شرارتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں بول دیا کرتے تھے، رائینہ بول دیا کرتے تھے، اور آپس میں ہنستے رہتے تھے، مسکراتے تھے ایک دوسرے کو کہ دیکھو ہم نے اس کو کیا کہہ دیا، ہم نے اس کو چرواہا کہہ دیا. اور اگر کسی مسلمان کو اہل ایمان کے ذہن میں یہ بات آ گئی، ان کو سمجھ لگی کسی نے یہ کہا ہے، وہ کچھ کہتے تھے تو آگے سے کہتے بھائی ہم نے تو رائینہ کہا. اس طرح کی ایک عجیب سی کنفیوژن کریٹ کرتے تھے. انہیں ایک پروپیگنڈا میں سے اور ایک کنفیوژن کا اسٹیٹ کریٹ کرنے میں سے ایک پروپیگنڈا یہ تھا کہ کسی آیت کا حکم اگر منسوخ ہوتا تھا تو اس کے اوپر اعتراض کرتے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی، یہ پہلے حکم کچھ اور دے دیا جا رہا تھا، اب حکم کچھ اور ہے. ایک تو میں نے آپ کو مثال دے دی تحویل قبلہ کی. اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا کی آیات نازل کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا مسلمانوں کو کہ ون تھرڈ یا ٹو تھرڈ رات کا حصہ جو ہے وہ تہجد پڑھنی ہے. پانچ وقت کی نمازیں اس طرح کی فرض نہیں تھیں. وہ ایک سال رہا تھا، پورے ایک سال وہ حکم رہا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اوپن چوائس چھوڑ دی تھی کہ اب اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھتا رہے، نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھے. طبیعت کے اوپر اگر بھاری یا مشکل لگتا ہے، نیچرلی مشکل کام ہوتا، اللہ تعالیٰ چاہتے تو یہ فرض رہتا، ابھی تک فرض رہتا. ہمیں سے کتنے تھے جو کر سکتے تھے، کتنے تھے جو طاقت رکھتے تھے اس چیز کی. بہت مشکل ہونا تھا ہمارے لیے, لیکن فرض تھا تو ہم اکاؤنٹیبل بھی ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی, اللہ تعالیٰ نے رحم کیا کہ وہ اس چیز کو آپشنل چھوڑ دیا کہ تمہاری مرضی ہے کہ تم میں سے جو پڑھنا چاہتا ہے پڑھ لے, جو نہیں پڑھنا چاہتا نہ پڑھ لے. اسی طرح ہی اور بھی حکم تھے. زنا کی سزا ایک دم سے نہیں آ گئی تھی کہ جو زانی ہے اس کے لیے حکم کیا ہوگا کہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے یا رجم کیا جائے گا اگر شادی شدہ ہے. ایک دم سے سزا نہیں آ گئی تھی. شروع میں کیا آیا تھا کہ جو تم میں سے عورتیں زنا کا ارتکاب کر بیٹھے ان کے لیے کیا حکم تھا, ان کو اب بند کر دو, قید کر لو انہیں, ان کو لمٹ کرو تاکہ اب یہ دوبارہ زنا کی طرف نہ جائیں, اس طرف مائل نہ ہوں. اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی کہتے ہیں جب تک اللہ تعالیٰ اگلا حکم نہیں نازل کر دیتے. ایک اتنا بڑا حصہ قرآن کی بے شمار آیات, وہ ابھی تک وہ حکم اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی نہیں ذکر کیا. اس کا جہاد قتال کا کچھ ذکر کیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے. حالانکہ زیادہ پیریڈ کون سا گزرا تھا, مکہ کا پیریڈ 13 سال ہے, مدینہ کا پیریڈ صرف 10 سال کا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر ہی نہیں کیا. چور کے ہاتھ کاٹنے کے بارے میں آیات نہیں نازل ہوئی تھی کیونکہ ابھی مکہ کے دور کے اندر مسلمانوں کے پاس کوئی گورنمنٹ تھی نہیں. اقتدار ہوگا تب سزائیں نافذ ہوگی نا. روزوں کا کوئی حکم نہیں تھا شروع میں. ابتدا میں شکر آ گئے کہ ایام 20 کے روزے, وہ جو 3 دن ہوتے ہیں, 3 روشن راتیں, پھر وہ فرض تھے تو اس کے بعد ان کو نفل بنا کے اور رمضان کے روزے فرض ہوئے. اور جب وہ فرض ہوئے تھے تب بھی ایک آپشن رکھا ہوا تھا, جو نہیں رکھ سکتے روزے وہ فدیہ دے لیں. تو اللہ تعالیٰ کا حکم سٹیپ بائی سٹیپ گریڈ آفٹر گریڈ آ رہے تھے. کئی پرانے حکم تھے جو کینسل ہوئے تھے, پھر نئے حکم آئے تھے, اور کچھ حکم ایسے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایوالو کیا تھا, یعنی کچھ تھے جو کینسل ہو گئے تھے, ختم ہی ہو گئے تھے. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں, اب اتنی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ لوگ اگر تفسیر سے پڑھنا چاہیں پڑھ لیں. ان شارٹ یہ ہے کہ آیات کی 3 قسم کی کلاسیفیکیشنز ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جو پہلے آیات تھیں, قرآن کا حصہ تھیں, اللہ تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ ان کا آرڈر کینسل کر دیا بلکہ ان کے ذہنوں سے بھی حذف کر دیا, مسلمانوں کی میموری سے نکال دیا اسے. اس کی مثال نہیں مل سکتی کیونکہ وہ ذہنوں سے نکل چکی تھی. البتہ یہ ضرور ہے کہ ایک صحابی تھے جو نماز پڑھنے لگے تو ان کے مائنڈ میں ایک قرآن مجید کی خاص صورت تھی, وہ پڑھنے لگے. اب وہ یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ وہ حذف کر دیا, اس لیے وہ آیات کی ایگزامپل نہیں دی جا سکتی. وہ پڑھنے لگے, ان سے نماز میں وہ ریکال ہی نہیں کر پا رہے کہ وہ کیا صورت تھی کیا صورت تھی کیا صورت تھی. بہت گھبرائے, بہت پریشان ہوئے کہ شاید میں قرآن بھولنا شروع ہو گیا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ سے اللہ کے رسول میں وہ پڑھنا چاہ رہا تھا لیکن میرے ذہن سے بالکل نکل ہی گیا, اس کا نام, اس کا صورت کی تلاوت, آیات میں بالکل بھول گیا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ صورت اب منسوخ ہو گئی ہے, تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہٹا لیا, ختم کر دیا. یہ جو آیت ابھی پڑھی ہے اس کا حصہ کیا تھا, دو باتیں اس کے اندر. ما ننسخ من آیت او ننسها, یا تو ہم ایک آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اس کو ہم بھلا دیتے ہیں, وہ اسکپ ہو جاتی ہے میموری سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اصل میں اس طرح ہوا, اللہ تعالیٰ نے اس کو میموری سے نکال دیا. کچھ آیات ایسی ہیں قرآن کی جو قرآن کا حصہ ہیں لیکن ہم نے عمل نہیں کرنا, جس طرح یہ زنا کی سزا کے بارے میں بتا دیا آپ کو, تو آیت ابھی بھی موجود ہے لیکن اب اس پہ عمل نہیں کرنا. اب اگر کسی کے بارے میں اسٹیبلش ہو جائے کہ اس نے زنا کیا ہے تو پھر اس کے اگینسٹ کرائم کا پنشمنٹ ہے. اسی طرح قرآن کی آیات جو ہیں سورہ بقرہ کے اندر ہی میں آگے جا کے ہم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے جب وراثت کی آیات نہیں نازل کی تھی, اس سے پہلے حکم یہ تھا کہ والدین کے لیے اور اپنے اقربین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کرنی ہے. اب کیا ہے, اب ان کو وراثت میں مل جائے گا, اب آپ نے ان کے لیے ول میں کچھ نہیں لکھنا, اب وصیت نہیں کرنی. ان فیکٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جن لوگوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے ان لوگوں کے لیے وصیت نہیں کی جا سکتی. یعنی کہ مثال کے طور پہ میں اپنے بیٹے کے لیے کوئی وصیت نہیں کر سکتا کہ میرے مرنے کے بعد میرے فلانی چیز جو ہے وہ اس کو مل جائے, اس کو ویسے ملنی ہے وہ چیز. تو سیکنڈ ایگزامپل یہ ہو گئی. تھرڈ ایگزامپل ایسی ہے میرے پاس ابھی ہے, تفسیر ابن کثیر, اس کے اندر 2 آیات کا ذکر کیا گیا ہے, 2 قسم کے الفاظ کا, جو اب تو منسوخ ہو گئی ہیں لیکن قرآن کا حصہ تھی اور صحابہ کو یاد بھی رہی, لیکن قرآن سے نکال دیا گیا, ان کا حکم جاری رکھا گیا. یہ جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 106, اس کی تفسیر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے, جس کا ترجمہ یہ ہے کہ شادی شدہ مرد اور عورت جب زنا کریں تو ان دونوں کو لازماً رجم کرو. یہ جو آیت ہے یہ قرآن سے نکال دی گئی, نہ تلاوت ہے نہ کچھ ہے, لیکن یہ صحابہ کو بھولی نہیں اور اس کا حکم جاری رہا ہے. اسی طرح ایک اور آیت یہاں پہ لکھی بھی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر ابن آدم کے پاس سونے کی دو وادیاں بھی ہوں تب بھی وہ تیسری وادی کی جستجو میں لگا رہے گا. تو یہ قرآن کی کوئی آیت تھی اس دور میں جو کہ اس کے بعد منسوخ ہو گئی, نکال دی گئی. دونوں کا حکم جاری ہے, یہ اس کی بات کی حقیقت موجود ہے. انسان کے اندر لالچ اس قدر ہے کہ اگر دو سونے کے پہاڑ یا دو سونے کی وادیاں اس کو مل جائے تو وہ تب بھی تیسرے کی جستجو کرے گا. یہ بات تو بالکل سچ ہے, اس میں کوئی ایکسپلینیشن کی ضرورت نہیں ہے. جو جتنا مالدار طبقہ ہوتا ہے, اگر ایک پلاٹ کی اسکیم میں اپلائی کیا تھا, پلاٹ نکل بھی آیا وہاں سے, پھر اگلی پلاٹ کی اسکیم میں اپلائی کر دیں گے, پھر تیسرے, پھر چوتھے, بناتے جائیں گے بناتے جائیں گے بناتے جائیں گے. حالانکہ میں نے آپ لوگوں کو حدیث کیا سنائی بھی آپ کے, اللہ کے رسول صاحب نے فرمایا تھا کہ جاگیرداریں اور فضول غیر ضروری سامان جمع نہ کرو ورنہ تم دنیا کے ہی ہو کے رہ جاؤ گے. ظاہری بات ہے پھر ٹینشن ساری اسی کی لگی ہوگی, ان کے کاغذات میں نے کہاں سنبھال کے رکھنے ہیں, کون سے لاکر میں رکھنے ہیں, ان کی کاپیز ہونی چاہیے, یہ کس کے نام ہوگا کس کے نام نہیں ہوگا, اس کا ٹیکس جمع ہوا تھا نہیں ہوا تھا, ساری ٹینشن ہی یہ لگی رہے گی ہمیں. تو یہودی جو تھے وہ اسلام کے اوپر اعتراضات اس طرح کے کرتے تھے کہ یہ تم لوگوں کی عجیب کتاب ہے کہ پہلے ایک حکم آ گیا, اب یہ حکم کینسل ہے, اب یہ نیا حکم آ رہا ہے. ایسے ہمارے ساتھ تو کبھی اس طرح نہیں ہوا تھا, ہماری جو کتاب تھی وہ تو موسیٰ علیہ السلام کو ایک دفعہ ملی تھی, اور وہ جب وہ لے کے آئے تھے اس کتاب کو تو اس کے بعد اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا تھا کہ اب آیت چینج ہو گئی ہے, اب فلانا ہو گیا. تو انہوں نے مسلمانوں کو یہ پٹی پڑھائی تھی کہ تم لوگ ایسا کرو, اپنے نبی کے پاس جا کے ان سے یہ دعویٰ کرو کہ آپ ہمیں ایک دفعہ کیوں نہیں کتاب لا کے دے دیتے. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت 153 کے اندر فرمایا ہوا ہے, یسألونک اہل الکتاب ان تنزل علیہم الکتاب من السماء, سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں آپ سے یہ اہل کتاب کے ذریعے, اہل کتاب آپ سے سوال پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں ایک دفعہ یہ کتاب آسمان سے اتار کے لے آتے ہیں ہمارے لیے, یہ جو باری باری کچھ وہی آ رہی ہے, وہی تھوڑے عرصے بعد وہی آئی, تو ایسا کیوں نہیں کرتے. عام سادہ مسلمان تھے, ان کو بات ہی کلک کی کہ یار باقی بات تو ٹھیک ہے, اگر اس طرح تو ہمارے لیے علم رکھنا مشکل ہو جائے گا کہ یہ آیت کی تلاوت تو ہم نے کرنی ہے لیکن یہ منسوخ آیت ہے, اس پہ عمل نہیں کرنا ہم نے, ایک ہمیں فارم میں مل جائے. تو اللہ تعالیٰ جواب کیا دے رہے ہیں, فقط سالو موسا اکبر, انہوں نے تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑے سوال کیے تھے, من ذالک فقالوا ارنا اللہ جہرتن, کہ موسیٰ ہم تو یہ نہیں مانتے کہ یہ جو کتاب تم لائے ہو نا یہ اللہ کی طرف سے, جب تک ہم اللہ کو خود دیکھ نہ لیں تب تک ہم یہ نہیں مانیں گے کہ یہ کتاب جو لائے ہو تم یہ اللہ نے تمہیں دی ہے. تو یہ ان کا اعتراضات تھے, ایک پروپیگنڈا سا بنا ہوا تھا, مسلمان آ کے اللہ کے رسول سے سوال پوچھا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی تھی کہ ہم نہیں کسی بھی آیت کو منسوخ کر یا ہم اس کو بلا دیتے مگر ہم اس سے بہتر آیت نازل کر دیتے ہیں یا اس جیسی ایک اور آیت نازل کر دیتے ہیں. اب آگے اللہ تعالیٰ کا جو انداز ہے وہ ایک طرح کا ڈانٹ کا انداز ہے مسلمانوں کے لیے, وہ یہ ہے کہ الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر, کیا مسلمانوں تم اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے, اللہ یہ اتھارٹی اللہ کے پاس ہے, اگر اللہ وہ ہے وہ بادشاہ حقیقی ہے تو اس کی مرضی وہ جب چاہے حکم کو نکال دے جب چاہے حکم کو نافذ کر دے. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لاجک نہیں ایکسپلین کی ڈیٹیل کے اندر کہ وہ جو فلانی آئے تھی اس کو منسوخ کرنے کی پیچھے حکمت یہ تھی کہ فلانی فلانی بات, اور فلانی آئے جو میں نے بلا دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ اپنی بادشاہت کی طرف اور اپنے قدرت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ کیا تم اتنی بات نہیں جانتے کہ اللہ ہر شے کے اوپر قادر ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر جب سود والی آیات کے اوپر اس طرح اگین پروپیگنڈا جو ہوتا تھا تو مسلمان اس پروپیگنڈے کے شکار میں آ گئے تھے کہ جو ہم تجارت کرتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, مال بڑھتا ہے نا, تو سود سے بھی مال بڑھتا ہے, تو دونوں تو بہت سملر چیزیں ہیں, فرق کس چیز کا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب کیا دیا تھا اس کے اوپر, صرف اتنا ہی جواب دیا تھا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے ربا کو اور حلال کر دیا ہے بیع کو, تجارت کو, بس اللہ تعالیٰ نے اتنا جواب دے دیا, میری اتھارٹی ہے میں نے بس سے کہہ دی ہے تو بس ہو گیا, اب اس کے اوپر زیادہ تم لوگ مین میخ میں مت لگو. تو یہ اللہ تعالیٰ اسی وہ سے انداز سے بات کر رہے ہیں, مزید فرما رہے ہیں علم تعلم, اور کیا تم یہی بات نہیں جانتے ان اللہ, کہ بے شک اللہ جو ہے لہو ملک السماوات والارض, آسمانوں کی اور زمین کی بادشاہت خالص اسی کے لیے ہے, وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر, اور اے مسلمانوں اگر تم نے اللہ کو چھوڑ دیا تو تمہیں اللہ کو چھوڑ کے تم ان کی باتوں میں آ گئے, ان کے پروپیگنڈے میں آ گئے, تو تم اللہ کے سوا نہ تو کوئی دوست مددگار ولی پاؤ گے نہ ہی کوئی تمہاری ہیلپ کے لیے آنے والا ہے. اسی بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں, ام تریدون, کیا تم لوگ چاہتے ہو, ان تسألو, کہ تم بھی سوال کرو, رسولکم, اپنے رسول سے, کما سئل موسیٰ من قبل، بالکل اسی طرح جس طرح کہ موسیٰ سے سوال کیا تھا بنی اسرائیل نے۔ بنی اسرائیل کی اگر تم باتوں میں آ گئے ہو تو بنی اسرائیل نے تو اپنے نبی کو، اپنے رسول کو بہت تنگ کر کے رکھا ہوا تھا، اس طرح کے سوال پوچھتے تھے، تو تم کیا چاہتے ہو؟ تم بھی وہی حرکتیں کرنے پہ آ جاؤ۔ ایک مثال ہم پڑھ چکے ہیں، وہ جو گائے کا ذبح کرنے والا واقعہ تھا، کہ ان کا نبی رسول حکم دے رہے ہیں انہیں کہ اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ گائے کو ذبح کرو، وہ پھر جاتے ہیں کچھ دن بعد گزار کے آ جاتے ہیں، جی گائے کی سمجھ نہیں لگ رہی ہمیں، کوئی اور بات بتائیں گائے کیسی ہو کیا ہو، پھر دوبارہ حکم آتا ہے، پھر دوبارہ بات ہوتی ہے۔ تو یہ ان کا جو بدتمیزی تھی نبی اور رسول کے آگے اور اللہ کے حکم کے آگے، تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کہہ رہے ہیں مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا، تم دین کی ان باتوں میں ان کی پروپیگنڈے پہ آ گئے اور اس طرح کے سوال پوچھنا چاہتے ہو، رسول کو اس طرح کی تکلیف دینا چاہتے ہو تم۔ یہاں پہ جو مذمت ہے وہ اس نوعیت کے سوال کی ہے جس نوعیت کے سوال وہ کر رہے تھے آ کے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے سادہ مسلمان پوچھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول یہودی ہمیں اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں، آپ بتائیں اس کا کیا جواب ہوگا، فلانی بات آ کے، اچھا یہ جو آیت منسوخ ہوئی تھی اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے کہ بنی اسرائیل ہمیں اس طرح کی باتیں بتا رہے ہیں کہ آپ یوں جا کے اپنے رسول سے پوچھو۔ تو ان تمام چیزوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول کی طرف سے ڈیفینڈ کرتے ہوئے اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ تم اپنے نبی اور اپنے رسول سے کیوں اس طرح کے سوال پوچھو جس طرح بنی اسرائیل آ کے وہ سوال پوچھا کرتے تھے، دوسروں کی باتوں میں کیوں آ رہے ہو، دوسروں کے پروپیگنڈا میں کیوں آ رہے ہو، تمہارا ایمان کہاں گیا ہے؟ فَمَن يُبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، تو جو کوئی تم میں سے اپنے ایمان کو بدل دے گا اس کفر کے ساتھ، فقط ضل سوا سبیل، تو وہ تو بہت ہی دور کی گمراہی میں جا نکلے گا، بہت دور جا کے بھٹک جائے گا، سیدھی راہ سے نکل جائے گا وہ۔ تمہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایمان دی ہے، تم تو مانتے ہو اس رسول کو، تم مانتے ہو اس کو، تم ڈاؤٹس میں کیوں پڑ رہے ہو؟ پھر جو سوال ہیں وہ ڈاؤٹس کے اوپر ہے۔ ایک ہی سوال تھا، سمپل ایک ہی ڈیمانڈ تھی موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اللہ کے آگے، اے اللہ مجھے دکھا تو کیسا ہے، 40 راتوں کے لیے اللہ نے بلایا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال کر اٹھے گا اللہ تعالیٰ کے آگے کہ اللہ مجھے دکھا تو کیسا ہے۔ بنی اسرائیل نے بھی یہ سوال پوچھا تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں، کہ ہم بھی اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں دکھاؤ اللہ کیسا ہے۔ لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے، سوال ایک ہے، ڈیمانڈ ایک ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا جو سوال تھا وہ ان کی محبت اور ان کے شوق میں سوال تھا، کہ جس سے میں بات کر رہا ہوں، جو میرا رب ہے، میں ایک دفعہ دیکھ بھی لوں کہ وہ ہے کیسا، اللہ تو نے آپ کو دکھا مجھے، اپنا دیدار کرا۔ جو بنی اسرائیل اعتراض کر رہے تھے وہ کیا تھا؟ ڈاؤٹ تھا ان کے ذہن میں۔ بنی اسرائیل کہہ رہے تھے کہ کدھر ہے اللہ، دکھاؤ تو صحیح، یہاں پہ اس پہاڑی پہ تم آ کے ہمیں کلیم کرتے ہو، کہتے ہو کہ یہ ہوا ہے، تو کدھر ہے وہ پہاڑی؟ یہ اس نوعیت کے سوال وہ جو پوچھا کرتے تھے، ان چیزوں کی مذمت ہو رہی ہے۔ اور مسلمانوں ان کی مت باتوں میں آؤ، تم مانتے ہو اللہ کو، مانتے ہو رسول کو، مانتے ہو، جب مان رہے ہو تو پھر اس کفر میں کیوں لگ رہے ہو؟ اور جو کوئی یہ روش اختیار کرے گا وہ پھر گمراہ ہو جائے گا۔ ماڈرن ٹائمز کے اندر بھی، ایون آج کل کے اندر بھی، بہت سارے مسلمان ایسے ہیں جو خود کیونکہ قرآن حدیث کو پڑھتے نہیں ہیں، ان کا ایمان جو ہے وہ صرف انہیریٹڈ ایمان ہے، انٹلیکچوئل ایمان نہیں ہے، انہوں نے عقل سے ایمان نہیں حاصل کیا، سوچ سمجھ کے ریزن کو استعمال نہیں کیا۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، یا ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ کوئی ٹی وی پروگرام دیکھیں گے، کوئی ٹاک شو دیکھیں گے، کوئی بک کے بارے میں کسی نے ذکر کر لیا، خیر بک تو ہم پڑھتے نہیں ہیں اب لوگ، اب کوئی ڈاکیومنٹری آ گئی، کوئی فلم آ گئی، اس میں کوئی ایسی بات آ گئی جو ہمارے عقیدے سے یا ہماری ان باتوں سے اپوزٹ لگے گی، تو ہم ایک دم سے بالکل ہی شیٹر ہو کے رہ جاتے ہیں، اور یہ سوال پوچھتے ہیں اور شک کرتے ہیں کہ پتہ نہیں قرآن کی باتیں ٹھیک ہیں کہ نہیں ہیں، دوسروں کے پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، دوسروں کی باتوں میں آ جاتے ہیں۔ ٹی وی کے اوپر جو لوگ ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کی کتابوں کے اوپر اس طرح باتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی باتوں کو اس طرح یقین سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کو اس طرح دلیل کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ ایز ایف کہ انہوں نے ہمیشہ سچ ہی بولا ہے، اور وہ کوئی قرآن جیسی کتاب ہے۔ جتنی بھی بکس ہیں، ہسٹری کی بکس ہیں، جو کچھ بھی ہے، ان ساری بکس کے اندر، جو ویسٹ نے بکس لکھی ہیں، ان کے اندر زیادہ تر کیا سرائی ہے کہ یوں 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 کر کے جو ہے وہ دنیا بنی تھی، اور یوں یوں کر کے فلانی قوم نے فلانی قوم کو ہلاک کیا تھا، یا فلانا ہوا تھا۔ جتنی بھی تاریخ ہے، جتنی بھی اسلام کے بارے میں باتیں ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہیں وہ انہوں نے صرف ایک طرح کی کیا سرائیاں نکالی ہوئی ہیں، اپنے منطق سے لے کے چلے ہوئے چیزیں۔ اگر ہمارا ایمان ہے تو دنیا کی ہر بندے کی بات غلط ہو سکتی ہے، سائنس کی باتیں غلط ہو سکتی ہیں، جو تاریخ کی کتابیں لکھی ہوئی ہیں ان کے اندر دھوکہ ہو سکتا ہے، ہم بھول چوک ہو سکتی ہے۔ ہسٹری کو چھوڑیں، اگر ہم صرف یہی کہہ دیتے ہیں نا کہ پچھلے हफ्ते 11th को जिस दिन इलेक्शन था, जब सब लोग बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड थे, मैं कहता हूँ कि हम सब के सब तारीख लिखते हैं उस दिन की, 11th मई की हमने तारीख लिखनी है। आप लिखें, हमारी बातें आपस में क्लैश कर रही होगी। अगले हफ्ते उस चीज़ को मैं नोट्स को गायब कर दूँ, मैं कहूँ दोबारा हम सब लिखते हैं, तारीख लिखते हैं दोबारा, हमारी बातें हमारी ही बातों से क्लैश कर रही होंगी, जो पहले हमने लिखा था उन्हीं से क्लैश कर रही होंगी हमारी बातें। तो इसलिए ह्यूमन रीज़न, ह्यूमन लॉजिक, ह्यूमन रिटन बुक्स, ह्यूमन रिटन फैक्ट्स जो थी, वो सारी की सारी कुरान के साथ उनका मुकाबला नहीं किया जा सकता। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो डांट है वो यही है कि अगर तुम लोगों ने ईमान मिल जाने के बाद भी अगर ये कुफर की रविश इख्तियार की तो तुम लोग बहुत बुरी तरह भटक जाओगे सीधे रास्ते से। हमारे यहाँ बहुत सारे तबकात ऐसे हैं जो इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि लोग कुरान खुद ना पढ़ें, यह आलम दीन के पढ़ने वाली किताब है। मिसाल क्या देते हैं, नीम हकीम खतरा जान, नीम मुल्ला खतरा ईमान, तो ये इस चीज़ को कोट करके कि देखिए आधा अगर आपके आधी बात पढ़ी आधी की तो आपका ईमान खतरे में चला जाएगा। इसलिए ये उलमा की करने की बात है। अगर उलमा की उसमें लगेंगे ना तो तकलीद के ज़रिए हो सकता है आप नमाज़ें तो पढ़ना शुरू हो जाएं, हो सकता है कि तकलीद के ज़रिए आप कुछ आते आपकी अच्छी हो जाएं, आप कुछ नेकी के रास्ते पर चल जाएं, लेकिन आपका जो ईमान है वो आपका इंटेलेक्चुअल उसमें कोई डायमेंशन नहीं होने वाली, आपका फहम से खाली ईमान होगा आपका। और वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि किसी और की बातों में आप पाएंगे तो आप जो हैं वो बिल्कुल ही बहक सकते हैं। ईमान जो हासिल होना चाहिए वो कन्विक्शन वाला होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि वाई यही अल्लाह की किताब जो है ये सच्ची किताब क्यों है। इसी प्रोपेगेंडे को अल्लाह ताला और आगे लेके चल रहे हैं, वद्द कसीर मिन अहलिल किताब, अहले किताब में से अक्सरियत जो है बहुत बड़ी कसीर तादाद है वो क्या चाहती है, लव किसी तरह से युरद्दूनकुम मिन बाद ईमानकुम कुफारा, तुम्हें रद्द कर दें वापस लौटा दें उस कुफर में इसके बाद कि तुम ईमान ले आयो, हसद मिन इंदे अनफुसेम, ये उस हसद की वजह से है जो वो तुमसे करते हैं। आपको बताया था कि जो यहूदी मदीना के थे ख़ास तौर पर उनके अंदर ये ख़ास हसद था कि ये वही इनके ऊपर क्यों आ गई है। आजकल के जो ज्यूज़ हैं जो अब ज़ाहिर बात है मदीना से तो निकाल दिए गए थे, उनके अंदर इस चीज़ का ख़ास कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस वो सिर्फ इस्लाम को पावर में नहीं देखना चाहते, इस्लाम को गालिब नहीं देखना चाहते, बाकी उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, फाफू वसफाहू, उनके इन प्रोपेगेंडे के आगे क्या एटीट्यूड क्या होना चाहिए मुसलमानों तुम्हारा, फाफू दरगुजर कर दो छोड़ दो, वसफाहू सरफ नज़र करो चेहरा फेर लो। ये वसफाहू जो लफ्ज़ है ये इससे है, सफ़ा इसे कहते हैं, सफ़ा पलट देते हैं जिसका, इसलिए अल्लाह ताला कहें बस पलट दो चेहरा, मुंह फेर लो अपना, इग्नोर इट, छोड़ दो इसे भी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उनके प्रोपेगेंडास जो इस्लाम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडास हैं उनको ये नहीं कि हमेशा के लिए बस सब्र ही करते रहो और चुप ही रहो और कुछ नहीं करना तुमने। अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, हत्ता याति अल्लाहु बिअम्री, यहाँ तक कि अल्लाह ताला की तरफ से कोई हुक्म नहीं आ जाता, जब तक अल्लाह ताला की तरफ से कोई और हुक्म नहीं आता तब तक के लिए छोड़ दो, लीव इट, इग्नोर करो उसे। ये मदीना के उस दौर की बात है जब इब्तदा थी, अभी मुसलमानों के अंदर इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो अभी कोई किसी किस्म का कोई क्लैश अभी नहीं लेना था मुसलमानों ने, अभी अपने आप को स्ट्रेंथन करना था, इसलिए अल्लाह ताला कह रहे हैं अभी जाने दो फिलहाल के लिए। इन्नल्लाह अला कुल्ले शैइन कदीर, बेशक यकीनन अल्लाह ताला हर शय पे कादिर है, अल्लाह चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है अभी, लेकिन एक हिकमत के तहत अभी वो तुम्हें रोक रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला ने काम मुसलमानों से लेना है। अल्लाह ताला तो कादिर है हर शय के ऊपर, अल्लाह ताला चाहे तो ये जो हम दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह फलाने कुफर के गलबे को ख़त्म कर दे, अल्लाह यकीनन कादिर है चीज़ों के ऊपर, लेकिन अल्लाह ताला इस तरह नहीं करेंगे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों के थ्रू ये काम लेना है दीन का, और साथ अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं, एक तो इग्नोर करो, सब्र करो फिलहाल के लिए, और वकीमुसलात, नमाज को कायम रखो, वातुज़्ज़कात, और ज़कात को अदा करो। नमाज कायम करना जिस तरह नमाज कायम करने का हुक्म है, और इसके साथ साथ ये कि नमाज के बारे में अल्लाह ताला ने क्या कहा है, अकीमुस्सलात लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी याद के लिए, मुझे याद, मेरी याद को ज़िंदा रखने के लिए नमाज कायम करो। साथ ही अल्लाह ताला ने कुरान में ये भी फरमाया हुआ है, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज जो है वो बेहयाई और बुरी चीज़ों से रोकती है। तो तुम्हारी सोसाइटी जो है नमाज के ज़रिए اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد زندہ ہونی چاہیے، اور یہ واہیات چیزیں، فحاشی، یہ وائپ آؤٹ ہو جانی چاہیے. اور یہ ہم میں سے ہر ایک کا انڈیویجول ٹیسٹ بھی ہے کہ اگر میری زندگی سے نماز نے یہ چیزیں مجھ سے دور نہیں کی، میری زبان پہ ابھی بھی گالی گلوچ ہے، یا میں واہیات چیزیں بول دیتا ہوں، سوچ لیتا ہوں، دیکھ لیتا ہوں، لطیفے فارورڈ کر لیتا ہوں، اس کا یقیناً مطلب یہ ہے کہ میری نمازیں جو ہیں وہ ان میں خلل ہے، کمی ہے اس کے اندر، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہو رہی، کچھ مسئلہ ہے نمازوں کے اندر. تو نمازوں کے ذریعے یہ چیز حاصل کرو تم. وآتوا الزکات، اور اپنے مال کو پاک کرو. اور زکوٰۃ کا بھی ایک ٹیسٹ یہ ہے کہ اگر زکوٰۃ دی جا رہی ہے، ادا ہو رہی ہے، صحیح طرح سے ہم نکال رہے ہیں، تو پھر معاشرے سے پاورٹی ختم ہونی چاہیے، غربت ختم ہونی چاہیے. اگر پاکستان کے اندر یہ نہیں ہو رہا تو دو مسئلے ہیں، یا تو لوگ زکوٰۃ دے نہیں رہے، اور اگر دے رہے ہیں تو صحیح جگہ لگ نہیں رہی زکوٰۃ. زکوٰۃ لگ رہی ہے بڑے بڑے کوئی اداروں کو دے دیا، فلانی جگہ کو دے دیا، وہ اس سے آرگنائزیشن چل رہی ہوں گی، ٹی وی چینل چل رہے ہوں گے، اس سے ہاسپٹل چل رہے ہوں گے، اس کے تھرو اسکول چل رہے ہوں گے، اس کے تھرو یونیورسٹیز بھی چل رہی ہوں گی، لیکن اس سے جو اصل اس کا ہدف تھا پاورٹی، وہ نہیں کم ہو رہی ہوگی جو پاکستان میں نظر آ رہا ہے. ایک تو دیتے بھی بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن جو دیتے ہیں وہ بھی صحیح جگہ پہ نہیں لگا رہے جہاں پہ اصل ان کا ٹارگیٹ بنتا ہے اس چیز کا. تو اے مسلمانوں، فی الحال اپنی سوسائٹی کو اس چیز پہ لگاؤ، صبر کرو اور اگنور کرو انہیں، نماز قائم کرو، اور تیسرا زکوٰۃ ادا کرو. ان تین چیزوں کو اچھی طرح پریکٹس کرو فی الحال. وما، اور جو کچھ بھی، تو قدمو، جو کچھ بھی تم آگے بھیج رہے ہو، لے انفسکم، اپنے ہی جانوں کے لیے، جو بھی تم عمل کرو گے اس میں سے، صبر کرو گے، نماز ادا کرو گے، زکوٰۃ دو گے، اچھی طریقے سے لوگوں سے بات کرو گے، حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھو گے، تو یہ ہو کیا رہا ہے، یہ ہمارے عمل ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ہاں آگے آگے جمع ہو رہے ہیں. تو جو تم اگر عمل اپنے آگے اللہ تعالیٰ کے آگے پریزنٹ کر رہے ہو، بھیج رہے ہو، جو وہاں پہ جا کے ڈپازٹ ہو رہے ہیں، من خیر، اچھے اعمال کی بات ہو رہی ہے، تجدو ہو، تو تم یقیناً ان کو پاؤ گے، ان اعمال کو پاؤ گے وہاں پہ عند اللہ، اللہ کے ہاں. وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان نوٹس چلے گئے. میں نے ایک کام کیا، ایک نیکی کی، زکوٰۃ ہی کی بات کر لیتے ہیں، میں نے زکوٰۃ ادا کی، کسی بندے کی ہیلپ کی میں نے. اب عام طور پہ کیا ہوگا، میرے اندر کچھ اندر سے کوئی تکلیف ہوگی مجھے کہ نہیں یار، میں کسی کے آگے تو ذکر کروں، میں اپنی نیکی میں نے اتنی کی ہے، میں کسی کو تو بتاؤں جا کے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اپنا جو توکل اللہ ہے وہ اللہ پہ اگر رکھتے ہو تم، تو بے فکر رہو، تم جو عمل بھیج رہے ہو آگے، وہ اللہ تعالیٰ اس کو جان رہے ہیں. کون بندہ کتنا صبر سے کام لے رہا تھا، آپس میں ہی ود ان فیملی اگر کسی مسئلے کے اوپر صبر ہو رہا ہے اور دوسرے لوگ اس چیز کو ویلیو نہیں کر رہے، تو کوئی بے فکر رہو، اللہ تعالیٰ جان رہے اس چیز کو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے. ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ خوب دیکھ رہا ہے، خوب جانتا ہے اس چیز کو جو کچھ بھی تم کر رہے ہو. ان ساری آیات کے اندر ایک پروپیگنڈا بنی اسرائیل کا، مسلمان جس میں آ گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈانٹ، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو واپس ٹریک پہ لانا تھا. ناسخ اور منسوخ کے اندر صرف یہ نہیں کہ قرآن کی آیات ناسخ و منسوخ ہوئی ہیں، اس کو لاجیکلی بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا کیوں. لیکن انسانیت کا جب آغاز ہوا تھا، آدم اور حوا سے ہوا تھا، اس وقت کوئی سینس بنتی تھی اس چیز کی کہ کوئی وراثت کی آیات نازل ہوں، کہ تم اپنے ماں باپ کو کوئی وراثت میں دو، ان کے کوئی ماں باپ تھے، وہ ماں باپ ہی کیوں نہیں تھے اس ٹائم، کوئی سینس بنتی ہے اس چیز کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ ایک بندے کے پاس گئے تھے، اس نے اناج رکھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر ہاتھ ڈال کے دیکھا تو اندر خراب گیلا مال تھا، اور باہر جو اچھا اچھا تھا اس نے ڈیکوریٹ کر کے رکھا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کنڈیم کیا تھا، اس دھوکہ دینے کو کنڈیم کیا تھا. لیکن آدم اور حوا جب تھے، یا صرف انہیں کی اولاد تھی، تب کوئی بائنگ سیلنگ تو نہیں ہوتی تھی، تب کوئی مارکیٹ کے رولز بتانے کی کوئی ضرورت تھی، کوئی سود کے رولز بتانے کی ضرورت تھی، یہ بتانے کی ضرورت تھی کہ جب تم میں سے کوئی ادھار لے تو وہ لکھ لے، تب تو کرنسی نہیں ہوتی تھی، سرے سے چیزیں ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھیں یہ والی، تب شریعت کے حکم اور تھے بالکل. اب حوا اور آدم ہی سے اگر آگے اولاد ہو رہی ہے، تو وہ تو سارے کیا تھے، بہن بھائی تھے سارے کے سارے. اب وہ یہ اسلام کے باقی رولس تو نہیں اس کے اپلائی ہو سکتے. تو تب اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا تھا کہ جو کوئی پیر پیر میں پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا یہ تھا کہ پیر کے طور پہ پیدا ہوتے تھے، کہ لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے، پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے، پھر لڑکا لڑکی پیدا ہوں گے، اس طرح پیر کی فارم کے اندر، ٹوئنز ایک طرح سے آپ سمجھ لیں. तो उसके अंदर क्या होता था कि जो एक सीक्वेंस में पैदा होते थे वो दोनों दोनों की आपस में शादी नहीं हो सकती, क्रॉस हो सकती है शादी। और बुनियादी वजह यही थी, हाबील का हाबील वाली जो लड़ाई थी और उनका जो काबील का हाबील को कत्ल करना था, उसकी बुनियादी वजह ये थी कि जिसके साथ काबील की शादी करनी बनती थी काबील को वो बिल्कुल पसंद नहीं थी, और उसको अपने साथ जो उसकी बहन पैदा हुई थी वो पसंद थी। यहाँ पे फिर आदम ने कहा था कि तुम अल्लाह के आगे फिर एक दुआ करो, मन्नत रखो, देखो अल्लाह ताला किसकी कबूल करता है। बहरहाल तब उस वक्त हुक्म और था, बाद में जाके ये हुक्म फिर जारी बात है कि हराम हो गया उस दौर में। अब आदम के बेटे और आदम के बेटों में शीत अलैहिस्सलाम भी थे जो कि अल्लाह के नबी थे, उन्होंने अपनी बहन से शादी की थी, लेकिन तब अल्लाह ताला का हुक्म ये था। अब बहन से शादी करना हराम, सख्त हराम, गुनाह की चीज़ है ये। इंसेस्ट करना बिल्कुल सख्त हराम है अल्लाह ताला के नज़दीक। फिर इसी तरह ही एक ख़ास टाइम तक हुक्म ये पिछली शरीयतों में चला आ रहा था कि एक बंदा एक वक्त में दो बहनों से शादी कर सकता है, अब ये हुक्म हराम हो गया। जब तक एक जिंदा है तो दूसरे के साथ शादी नहीं हो सकती। हाँ, एक के फौत होना, अगर कोई एक फौत हो गई है तो फिर दूसरे के साथ शादी हो सकती है। जिस तरह उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे, उनकी शादी किसके साथ हुई थी? रुकैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी। जब वो फौत हो गई थी तो उसके बाद वो बदर के मौके के ऊपर हज़रत उस्मान जब जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मना कर दिया था, लुटा दिया था कि तुम जाओ रुकैया का ख्याल रखो। उस दौरान बीमार हो गई थी वो, और उस बीमारी में फौत हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर पे ही थे, वापस आए हैं तो वो दफना भी चुके थे उस वक्त उन्हें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी फिर दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम उनके साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी करवाई थी हज़रत उस्मान की। और जब वो भी फौत हो गई थी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी कोई और बेटी भी होती तो मैं उसकी भी शादी उस्मान से ही कर देता। तो मेरा पॉइंट जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि एक ख़ास टाइम तक शरीयत का हुक्म क्या था कि जायज़ था कि दो बहनें एक साथ एक वक्त में निकाह में आ सकती हैं, अब वो हराम हो गया। जब इंसान ने तरक्की इतनी की कि हुक्म उसके हिसाब से उसके मुताबिक आते रहे, तो तब तक जो है वो उस चीज़ को आयात मंसूख होती रही, और ओल्ड ऑर्डर्स जो थे वो ख़त्म होते रहते, न्यू ऑर्डर्स आते जा रहे थे। इसकी एक और मिसाल बाइबल के अंदर गॉस्पल ऑफ जॉन जो है उसके अंदर ईसा अलैहिस्सलाम के ये स्टेटमेंट मौजूद है कि मुझे अभी तुमसे और भी बहुत सारे अहकामात बताने थे, लेकिन अभी तुम लोग उन चीज़ों का तहम्मुल नहीं कर सकोगे, उन्हें तुम लोग समझ नहीं सकोगे, लेकिन जब अल्लाह के आखिरी रबी और आखिरी रसूल आएंगे तब वो उन बातों को तुम्हारे ऊपर वाजे करेंगे। यानी कि ईसा अलैहिस्सलाम जिस दौर में आए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तकरीबन 500-600 साल पहले, उस वक्त सोसाइटी का वो मकाम वो लेवल नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलाम तमाम कंप्लीट मैसेज दे देते अल्लाह ताला का। रसूल सल्लम क्यों ऊपर जाके ये मुकम्मल हुई थी किताब? रसूल सल्लम के बाद जब पूरी दुनिया के अंदर बात चाहते थे तो खिलाफत राजदा जो थी वो क्या थे? वो गवर्नमेंट के या वो स्टेट के सर्वेंट्स थे, हज़रत अबू बकर के। ये पहली दफ़ा तारीख के अंदर हुआ था कि एक हेड ऑफ़ अ स्टेट जो था, जो बादशाह होते थे बाकी मुल्कों के अंदर, और बादशाह का था पूरा मुल्क उसकी मलकियत है, हज़रत अबू बकर की प्रॉपर सैलरी तय हुई थी, 250 दिनार तय हुए थे उनके, जिनकी सैलरी तय हुई थी। इसी को फॉलो किया था हज़रत उमर ने, हज़रत उस्मान ने भी फॉलो किया था। इनफैक्ट जब हज़रत अबू बकर फौत होने लगे थे तो उन्होंने कहा था कि कैलकुलेट करके देखो कि ये तकरीबन 2 साल में खलीफा रहा था, इसमें कितने पैसे मैंने कंज्यूम किए थे। जो पैसे बनते थे उनके, उन्होंने कहा था कि मेरे चेक करो, अगर मेरी सेविंग्स इतनी है तो वो वापस ख़जाने में डाल दो। इस्लाम उस दौर पे आया था जब इंसान एवोल्यूशन की उस स्टेज पे पहुंच चुका था, और तब करेंसी ईजाद हो चुकी थी, ये तमाम चीज़ें ईजाद हो चुकी थी। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने फिर कंप्लीट मैसेज को दे दिया, वो भी इसके अंदर ही नासिर मनसूख होने के बाद। बिल आखिर वो दिन आ गया कि अल्लाह ताला ने आयत नाजिल कर दी, अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन अब दीन मुकम्मल हो गया है, अब मेरा मैसेज जो मैंने तुम्हें हदायत के लिए देना था वो पूरा हो गया। वो अतमाम तो अलैकुम नेमती, मैंने तमाम कर दिया, अपनी नेमत खास जो मैसेज है वो तमाम कर दिए। वरजीत लकुम इस्लाम दीना, और इस्लाम ही के ऊपर मैं अब तुम्हारे साथ राजी हो गया हूँ। तो ये आखिरी मैसेज अल्लाह ताला ने दे दिया था, अब किसी नबी रसूल की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नबी रसूल का जो असल मकसद था वो ये था कि अल्लाह ताला की तरफ से वो पैगाम को पूरा करना। पैगाम पूरा हो गया, क़यामत तक अब ये बुक अब इस फॉर्म के अंदर है। اور بعد میں بھی جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو وہ کیوں نبی اور رسول بن کے نہیں آئیں گے اور امتی بن کے کیوں آئیں گے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وحی کی اب ضرورت نہیں ہے, کیونکہ میسج کوئی نہیں ہے اور دینے کے لیے, میسج یہی ہے, پیغام یہی ہے, وہ اسی کو نافذ کریں گے بس. تو اسلام کے اندر جو ناسخ منسوخ ہے, اس کا ایک تو ہسٹری چلتی ہے آدم علیہ السلام سے کہ وہ ایک ایولیوشن کی طرف جا رہی تھی انسانیت, کہ انسان جو ہے پہلے وہ فیملی اسٹرکچرس بنے, فیملی اسٹرکچرس کے بعد قبیلے بنے, قبیلوں کے بعد شہر بنے, پھر ملک بنے, پھر اسٹیٹس امپائرز بنے, پھر گورنمنٹس بنی. ایولیوشن جا رہی تھی انسان کی, اس طرح اکنامک ایولیوشن بھی تھی. پہلے اکنامکس کیا ہوتے تھے؟ کچھ بھی نہیں ہوتے تھے. ہر بندے کا انٹرسٹ کیا ہوتا تھا؟ اپنے گھر کے اندر کوئی فصل لگائی ہوگی, اپنے کوئی جانور پالے ہوں گے, اپنی مرغے ہوں گے, دودھ بھی اپنا ہی ہوتا ہوگا اور پانی کا بھی خود ہی بندوبست کیا ہوتا تھا. یہی ریزن ہے کہ پرانی تاریخ کے اندر جتنے بھی پرانے شہر ہوتے تھے, پرانے ملک ہوتے تھے, وہ ہمیشہ دریاؤں کے پاس ہوتے تھے. پانی کا بندوبست ہو رہا ہے, وہیں سے انہوں نے مچھلیاں لے لیں, جو بھی انہوں نے جانور پالے ہوئے, اپنے کھیت لگائے ہوئے ہیں, ساری بات ہے فرٹائل زمین ہوتی تھی, ہر کوئی اپنا اپنا ہی کرتا تھا. زیادہ سے زیادہ یہ ہونا شروع ہو گیا تھا کہ بعد میں جا کے ان چیزوں کے ایکسپرٹیز بننے شروع ہو گئے. اس دور کے اندر اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں لائر ہوں. کیوں آپ لائر کیوں ہیں؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو میں ایکسپرٹ بنتا ہوں, لا کو میں جانتا ہوں, قانون کو میں جانتا ہوں, اور اگر آپ کسی مسئلے میں پھنس گئے تو میں آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں, اس کے اندر میں ایکسپرٹ بنتا ہوں. وہ قانون کہاں سے آ گیا تب, جب سمپل اتنی سمپل لائف ہوتی تھی کہ ہر بندہ اپنے رہتا. زیادہ سے زیادہ کیا کرتے تھے آپ لوگ؟ قبیلے کے اپنے اپنے سردار بنائے ہوتے تھے انہوں نے, کہ اگر ہم کسی مسئلے میں پھنس گئے تو یہ ہماری سالو کریں گے, یہ ایشو کو ریزالو کر دیں گے. بعد میں جب کنگز اور وہ چیزیں بنی تب کیا ہوتا تھا؟ جو کنگ نے کہہ دیا بس وہی ہوگا. بعد میں جا کے آہستہ آہستہ کر کے جب گورنمنٹ اور یہ اکنامکس اور سوشل سسٹم جو ہے وہ اتنا ایوالو ہوتا رہا کہ پھر جا کے قانون بنانا شروع کر دیا لوگوں نے, کہ اب جو ہے اس قانون کے دائرے کے اندر رہتے رہتے ہم نے زندگی گزارنی ہے. آج سے 3000 سال پہلے کیا ہوتا تھا؟ نہ کوئی سڑکیں ہوتی ہوں گی یہاں پہ, نہ کوئی گیس کا بل, نہ کوئی بجلی کا بل, نہ کوئی قانون, نہ کچھ کچھ بھی نہیں, ایسی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہوگی. جیسے جیسے انسان نے ترقی کرتا گیا, انسان انہوں نے خود ہی سڑکیں بنائیں. اب سڑکوں کے اوپر جب لوگ آ جا رہے ہیں اور حکم لگا دیں کہ بھائی ٹریول کرنا ہے تو سڑک پہ کرنا ہے. اب ٹریول کرنا ہے جب, تو ظاہری بات ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی لاز ہونے چاہیے. تو بتا دیا کہ جانے والے اس سائڈ سے جائیں گے, یعنی کہ لیفٹ ہینڈ ٹریفک ہے, رائٹ ہینڈ ٹریفک ہے. یہ بھی انسانوں نے بنائے نا رولس, ہمیشہ تو نہیں تھے, ہماری ضرورت کے مطابق ایوالو ہوتے ہیں یہ باتیں. پھر اس کے اوپر پنشمنٹ بھی بنا لی, سگنلس بنا لیے, پنشمنٹس بنا لی, یہ یو ٹرن سے لے سکتے ہیں, یہاں سے نہیں مڑ سکتے, لیفٹ ٹرن اجازت ہے نہیں ہے. انسان نے خود ہی اپنے اوپر قانون کو نافذ کرنا شروع کر دیا انسان نے. یہ انسان کی ایولیوشن تھی. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا, تب کمپلیٹ میسج کے پاس ساتھ بھیج دیا, یہ جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے علم میں سب کچھ تھا, ہمیشہ سے اللہ کے علم میں تھا کہ انسان نے کس لیول تک پہنچنا ہے. اب چاہے دنیا پہلے نیشن اسٹیٹس کی شکل میں تھی اور اس کے بعد اب جا کے فیوچر کس چیز کا ہے؟ گلوبلائزیشن کی طرف ہے, مستقبل ہے, عالمگیریت کی طرف ہے, کہ پوری دنیا ایک گلوبل ولیج اب بننے والی ہے. اس کے باوجود میسج یہی ہے, اللہ تعالیٰ کا علم ہمیشہ سے کامل تھا, مکمل تھا, اللہ تعالیٰ جانتے تھے, لیکن جس کی ڈیولپمنٹ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اس کو علم اللہ تعالیٰ نے تدریجن دینا تھا, درجہ بدرجہ. پہلے وہ سٹیج پہ پہنچ تو جائے, ٹائم آنے پر اس کو نالج دیا جائے گا, ٹائم سے پہلے نہیں دیا جائے گا نالج. اس کی میں نے ایک ایگزامپل کیا بتائی تھی, ہر بچہ آپ کی فیملی کے اندر, ہم خود بھی بچپن کے اندر اس طرح کے سوال کیا پوچھتے تھے کہ نہیں پوچھتے رہے پیرنٹس سے, کہ اگر فیملی کے اندر کوئی بہن بھائی پیدا ہوا ہے یا کوئی کزن پیدا ہوا ہے تو بچے سوال نہیں پوچھتے کہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ ماں باپ سمجھاتے ہیں کبھی؟ نہیں سمجھاتے ابھی. کیوں؟ ابھی سٹیج نہیں آئی بچے کی, اس کو نہیں سمجھا سکتے یہ بات, اور اگر سمجھا بھی دی تو وہ تو پتہ نہیں مائنڈ کے اندر کیا کنفیوز ہو جائے گا کہ یہ کیا عجیب سی گندی باتیں کر رہی ہے. اسی طرح جو طہارت کے مسئلے ہوتے ہیں, کوئی لڑکی ہے وہ اسٹیج تک نہیں پہنچی, اس کو پہلے سے اگر اس کی ماں سمجھانا شروع ہو جائے کہ پیریڈس ہوتے ہیں اور یہ ہوگا تو بلیڈنگ ہوگی, تو گھبرا جائے, ڈر جائے کہ پتہ نہیں کیا چیز ہوگی, ٹائم کا ویٹ کیا جاتا ہے. لڑکے کو بھی جب تک بالغ نہیں ہوتا, اس ایج سے پہنچنے سے پہلے پہلے اس کو اگر سمجھائیں گے تو وہ کنفیوز ہوگا, لیکن جب ایج آ گئی تب سمجھانا ضروری ہے. اگر نہیں سمجھایا تو کیا ہوگا؟ گمراہ ہوں گے وہ لوگ. تو اللہ تعالیٰ نے بالکل اس طرح کیا ہے کہ جب جب ضرورت پڑتی رہی ہے تو اس حساب سے میسج کو اور آگے لے کے چلتے رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر بھی جب ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی تو ایک حکم دیا, پھر ایک حکم دیا, پھر پرانے کو کینسل کر دیا, تدریجن ان کو ایک لیول تک لے کے گئے ہیں. ताकि वो उस स्टेज तक पहुंच जाएं कि हाँ अब उनको बात सारी की सारी क्लियर हो गई है। स्कूलिंग के अंदर भी हमें एकदम से तो नहीं पढ़ा दिया जाता, हमें पढ़ाना क्या था, आखिरी चीज़ क्या पढ़ानी थी हमें, वो मैथ्स के कॉम्प्लेक्स किस्म के रूल्स, फिजिक्स के कॉम्प्लेक्स रूल्स, लेकिन क्या उस तरह पढ़ाया जाता है? तदरीजन पढ़ाया जाता है, एक लेवल्स बनाए हुए हैं, 10 ग्रेड्स बनाए हैं पहले, उससे पहले जो है वो मॉन्टेसरी क्लासेस भी हैं 3, उसके बाद 10 ग्रेड हैं, उसके बाद फिर हाई स्कूल है और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी लेवल, और आगे चलते चलते को 20 साल के अंदर डिवाइड किया हुआ है इस चीज़ को, ताकि 20 साल तक जाके बात पूरी समझ लग सके कि है क्या। तो ये अल्लाह ताला ने इसी तरह इंसान की डिवेलपमेंट की थी। सुभानक अल्लाहुम्मा वबिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका वअतूबु इलैक।